الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سب سے پہلے اس کا مفہوم اور اس کے مرادی معنی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے اور تم سے راضی ہو جائے، فتبعونی، تو تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع کرو، تم میری پیروی کرو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے تو تمہیں چاہیے کہ تم میری پیروی کرو اور جب تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا, اور اس کے بعد انعام یہ فرمائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا, وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. یہ اس آیت مقدسہ کے مرادی معنی. اب ذرا سا اس پر غور فرمائیے کہ رب کریم کا یہ ارشاد حضور سے کہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے تو فتبعونی وہ حضور کا اتباع کرے, وہ حضور کی پیروی کرے. یہ کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ علماء فرماتے ہیں اس کے شان نزول میں جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا, فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ جب تشریف لے گئے اور کفار قریش کے قریب سے جب گزرے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ اپنے بتوں کو سجا رہے ہیں اور سجا اور سنوار کر اور انہیں سجدہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کفار تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان بتوں کو سجاتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کو سجدہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے, ان بتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے. فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اے لوگوں خوب جان لو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنا محبوب بندہ بنا لے تو ہرگز وہ بتوں کو سجدہ کرنے والے کو اپنا محبوب بندہ نہیں بنائے گا جب تک کہ انسان اور آدمی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اطاعت اور فرما برداری نہ کر لے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کسی کی بندگی کو قبول نہیں فرمائے گا, کسی کو اپنا محبوب بندہ نہیں بنائے گا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں اللہ تبارک و تعالی کی صحیح معنی میں بندگی ہے. اب آئیے کہ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جائے, علماء فرماتے ہیں کہ اطاعت اور اتباع کی سب سے بڑی وجہ اور اس کا محرک یہ محبت بنتی ہے. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں نہیں ہوگی وہ صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہو سکتا. آگے چل کے ہم عرض کریں گے کہ محبت کن کن باتوں کا تقاضا کرتی ہے. پہلے اس آیت مقدسہ کا انعام ملاحظہ فرما لیجئے کہ بندہ ہم اور آپ اکثر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ بندے کی فطرت میں ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو سامنے والا بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں راستے میں کئی لوگ آپ کو ملتے ہوں گے, کئی دکاندار اور کئی جاننے والے آپ کو ملتے ہوں گے. اگر آپ اپنا معمول یہ بنا لیں کہ روزانہ جب صبح نکلیں جو آدمی آپ کو نظر آئے آپ اسے سلام کریں, آپ اس کی خیریت دریافت کریں, اگر آپ اپنا یہ معمول بنا لیں گے اور جس شخص سے آپ اس کی کیفیت دریافت کرتے ہیں آپ اس کا حال دریافت کر رہے ہیں, وہ شخص اگر آپ کا واقف کار نہیں وہ آپ کا جاننے والا نہیں لیکن روزانہ جب آپ اسے سلام کریں گے, روزانہ جب آپ اس کی خیریت دریافت کریں گے اور جب اس سے محبت کا اظہار کریں گے تو یہ انسانی فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی کہ جب کسی سے محبت کی جائے تو وہ بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان کامل ہیں, جب ایک عام انسان کی کیفیت کا یہ عالم ہے, اس کے رد عمل کا یہ عالم ہے کہ جب اس سے محبت کی جائے اس سے اخلاق حسنا سے پیش آیا جائے تو اس کے جواب میں وہ بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے, اس کے جواب میں وہ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم محبت کا اظہار کریں, ہم حضور سے محبت کرنے لگ جائیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ حضور ہم سے محبت نہ کریں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو جب ہم حضور سے محبت کریں گے تو اس کے جواب میں یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اور جس شخص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے لگ جائیں پھر اس کی قسمت کا کیا کہنا. استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے اور اس کا تو بیان ہی نہیں تم جسے چاہو. جو شخص حضور کا اتباع کرے, حضور کی محبت کرے, حضور کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے, اس کا تو یہ عالم ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے لگ جائے اور اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے, اور جس سے خود حضور محبت کرنے لگ جائے اس آدمی کی قسمت کا کیا کہنے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ عزیزان محترم ایمان کا حصہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ محبت کسی شخص سے تین وجوہات کی بنا پہ کی جاتی ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مدارج نبوت میں اس کا ذکر کیا, اور حضرت علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب الشفا میں اسے نقل فرمایا کہ کسی آدمی سے محبت جب کی جاتی ہے تو محبت ہونے کی تین وجوہات ہیں. فرماتے ہیں یا تو آدمی حسین اور جمیل ہو تو حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے, یا وہ حسن اخلاق کا ایسا پیکر ہو, وہ با اخلاق ہو تو فرماتے ہیں کسی با اخلاق سے اس کے اخلاق کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. یا تو محبت حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے, یا حسن اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے, یا انعام اور احسان کی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی شخص کسی پر احسان کرے تو اس سے بھی محبت ہونے لگ جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ تین وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے. اب آئیے ان تین وجوہات کو سامنے رکھ کر اور ہم جائزہ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے محبت کی جائے اور آپ سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے لائق ہیں. فرماتے ہیں کہ حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے. اب دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حسین اور جمیل تھے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں اسے یوں بیان فرمایا, فرماتے ہیں وأحسن منك لم تر قط عینی, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں. اور صرف یہ نہیں کہ میری آنکھ نے دیکھا نہیں, اگلے مصرے میں فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ, کہ آپ کی جیسا آپ کے جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا نہیں. اور نہ صرف یہ کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا بلکہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں کہ جیسے جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کی تخلیق کیسے ہوئی. فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب, چاہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا تخلیق فرمایا, عیبوں سے ایسا پاک فرما دیا کہ آپ میں کوئی عیب نہیں, اور ایسا تخلیق فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء, کہ ایسا تخلیق فرمایا گویا آپ نے خود چاہا. اور آدمی جب یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی عیب ہو, تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اول العظم صحابی رسول ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے حسن و جمال کا کیا کہنا, کہ آپ کے جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں, اور آپ کے جیسا جمیل کسی ماں نے جنا نہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب در ثمین فی مبشرات نبی الامین میں اپنے والد ماجد کا یہ خواب بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آپ کی زیارت کی, اور زیارت سے مشرف ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین اور جمیل تھے کہ آپ کے حسن و جمال کی کسی مثال نہیں ہوتی تھی, اور مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی, آپ کا حسن و جمال دیکھا, تو آپ ایسے حسین و جمیل تھے کہ ان کے حسن کو دیکھتے ہوئے ان کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں لیکن انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا. ایسے حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام ہے. اور نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو امام الانبیاء ہیں لیکن آپ کے معاملے میں اور آپ کے حسن و جمال کے سامنے کوئی ایسا آدمی نہیں ہوا, کوئی دمب خود نہیں ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بات یہ ہے کہ میرے رب نے میرے جمال کو مخفی رکھا ہے, میرے جمال کو خفیہ رکھا ہے. اگر میرے جمال کو ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ اس سے زیادہ بے خود ہوتے کہ جتنا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والے بے خود ہوئے. تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل ہیں کہ آپ کے جیسا حسین اور جمیل آج تک دنیا میں آیا نہیں. اور آپ کے رخ زیبا کو, آپ کے جمال کو اللہ تبارک و تعالی نے مخفی رکھا. اگر وہ ظاہر ہو جاتا تو کسی کو دیکھنے کی تاب نہ ہوتی. استاد زمن شہین چاہے سخن مولانا حسن بریلوی اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, اور وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جلوہ دکھائیں تو کوئی تماشائی نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہیں. اور محبت کرنے کی ایک وجہ, کہ کسی سے محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ حسین اور جمیل ہو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے. اب آئیے محبت کرنے کی دوسری وجہ, حسن اخلاق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیسے تھے؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ القلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ کے اخلاق حسنہ عظیم اور شان والے ہیں. جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس کے اخلاق حسنہ کا کیا کہنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اخلاق حسنہ عطا فرمائے. اور فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن, کہ آپ کا اخلاق تو پورا کا پورا قرآن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق حسنہ پر فائز ہوئے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مکارم اور محاسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. تو محبت آدمی سے اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ با اخلاق ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق کے مرتبے پر فائز تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. تو محبت یا تو کی جاتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے, یا کی جاتی ہے گویا اخلاق حسنہ کی وجہ سے, اور ایک محبت کی جاتی ہے احسان اور انعام کی وجہ سے. جب کوئی آدمی کسی پر احسان کرے تو اس احسان کرنے والے سے گویا محبت ہو جاتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کی کیا کیا احسانات ہیں, اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید احادیث مقدسہ اس پر شاہد ہیں. لیکن ہم اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو ایک نعت کہی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تذکرہ فرمایا, اس نعت کے چند اشعار ہم آپ کو سناتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کیا احسانات ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں پر احسانات فرمائے, بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری بھی یہ مسلمانوں پر ایک احسان ہے. سورہ آل عمران میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا. تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری بھی بذات خود ایک احسان ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں, آئیے اعلی حضرت کی زبانی سنتے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں, چھوٹی نبضے چلاتے یہ ہیں, جلتی جانے بجھاتے یہ ہیں, روٹی آنکھیں ہساتے یہ ہیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں۔ اور عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ دنیا میں تو آدمی جو اعمال کرتا ہے تو کرتا ہے، لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آئے، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی یہ دعا ہوتی ہے کہ دنیا سے جاتے وقت حالت ایمان میں جائے، کلمہ طیبہ زبان پر ہو۔ اس حالت میں آدمی اس دنیا سے جائے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور یقیناً آدمی کی سب سے بڑی دعا بھی یہی ہونی چاہیے کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو جائے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہم پر احسان فرماتے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ اگر آدمی کا جب انتقال ہو، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو۔ اور اس کے بعد کئی منزلیں ہیں کہ جسے آدمی کو نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتے وقت اس کا انتقال ہو جائے، اب قبر کی منزل آتی ہے، اور قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات کی تیاری کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ان جوابات کو دینے میں آدمی کامیاب ہو جائے۔ تین سوالات آدمی سے کیے جاتے ہیں، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، اور ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں، اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے قبر والے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تین سوالات ہوتے ہیں، آدمی ان سوالات کے صحیح جوابات دے دے تو اسے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور اگر جوابات نہ دے سکے جہنم کی اس کو خبر دے دی جاتی ہے، جہنم سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور قیامت تک وہ جہنم کی گویا سختیوں کو دیکھتا ہے، عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اس دوسری منزل ہے قبر کے سوالات کے جوابات، اس میں بھی اگر آدمی کامیاب ہو جائے تو پھر حشر کی منزل آتی ہے۔ اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کل قیامت میں حشر کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج بالکل سر پر ہوگا، اور لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ پسینے میں ایسے سرابور ہوں گے، فرمایا گیا کوئی اپنے کندھے تک اور کوئی منہ تک پسینے میں گویا نہایا ہوا ہوگا۔ تو حشر کی یہ منزل ہوگی، ہر آدمی پیاس کی شدت سے بے حال ہوگا، اس پریشانی سے بھی اگر نکل جائے، پل صراط سے ہر آدمی کو گزرنا ہوگا۔ کتابوں میں آیا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اس پل صراط پر ہر آدمی کو گزرنا ہوگا۔ کہیں فرمایا کہ میزان کی ایک منزل ہے جہاں اعمال تولے جائیں گے، اور کسی کے اعمال کا پلڑا اوپر رہ گیا، گناہوں کا نیچے آ گیا، عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایک منزل تمام معاملات سے گزرنے کے بعد اور شفاعت کی ہے کہ لوگ اپنے شفیع کو تلاش کریں گے، اور حشر میں ہر آدمی حتیٰ کہ ماں باپ آدمی سے ان بچے سے کتنے زیادہ شفیق ہوتے ہیں، ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن کل قیامت میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو جواب نہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے، وہ بھی اس دن یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ کئی منزلیں ہیں جہاں آدمی کو احسان کرنے والے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تذکرہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں ہم پر احسان فرماتے ہیں۔ جہاں کسی احسان کرنے والے کا جواب نہیں، جہاں کوئی آدمی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، نبی پاک وہاں احسان فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی اسناد کے چند اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان تمام احادیث کو، ان تمام واقعات کو اپنے ان اشعار میں گویا سمو دیا، اور فرماتے ہیں کہ نظرہ روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی دھارت سے پل پہ پار چلاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں، شافع نافع رافع دافع، کیا کیا رحمت پاتے یہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہم پر احسان فرماتے ہیں، اور کتنا بڑا احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتیوں پر۔ تو آپ نے سنا کہ محبت تین وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، یا تو محبت ہوتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے، یا محبت ہوتی ہے اخلاق حسنا کی وجہ سے، یا محبت ہوتی ہے انعام اور احسان کی وجہ سے۔ ان تین وجوہات کو آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں معاملات میں ایسے یکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ الرضوان نے کس طریقے سے محبت کی، اس لیے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے سب سے بہترین صحابہ کا عمل ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی سوال کرتا اس کے سوال کے مطابق اسے جواب عنایت فرما دیتے، لیکن آج بڑا عجیب ہوا، حضور نے یہ ارشاد نہ فرمایا کہ فلاں موقع پر اور اتنے عرصے کے بعد قیامت آئے گی، بلکہ صحابی رسول سے بجائے جواب دینے کے الٹا سوال کر لیا، اور کہتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابی، قیامت تو آئے گی تو آئے گی، لیکن یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ صحابی رسول تھے، آپ خوب جانتے ہیں کہ کتنے نیک اعمال نہ کیے ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ کسی صحابی سے چھوٹ نہیں سکتا، اس کے علاوہ کتنے نیک اعمال نہ کیے ہوں گے، لیکن صحابی رسول نے جو بات عرض کی، عزیزان محترم ہمارے اس موضوع پر حرف آخر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے سینے میں کیسی ہونی چاہیے۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی کوئی تیاری نہیں، نہ نمازوں کا ذخیرہ ہے، نہ صدقے کا ذخیرہ ہے، کوئی تیاری نہیں کہ سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلام، میرے صحابی، کل قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے اندازہ لگایا کہ قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے محبت کرتا ہے، اور صحابہ کرام علیہ الرضوان نے اس رمز کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ وہ اپنے کسی عمل پر فخر نہیں کرتے تھے، اپنے کسی عمل پر گھمنڈ نہیں کرتے تھے، سوائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سچی اور پکی محبت کرتے تھے۔ آئیے غزوہ احد کا وہ واقعہ سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم نہ صرف یہ کہ مرد اور صحابہ حضور سے محبت کرتے، بلکہ صحابیات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی۔ اس واقعے کو اگر آپ سنیں تو آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، عزیزان محترم، ہم میں اس کا ذرہ برابر بھی نظر نہیں آتا۔ غزوہ احد کی بات ہے، کفار نے یہ افواہ مشہور کرا دی کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی، ابھی مسلمان میدان جنگ میں ہیں، غزوہ احد کا واقعہ ہے، جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک صحابیہ جن کے والد، جن کے شوہر، جن کے بھائی، سب کے سب جنگ میں شہید تھے، سب کے سب جنگ میں شریک تھے، لیکن انہوں نے کسی کی خبر نہ لی۔ جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا شہید کر دیا گیا، وہ فوراً میدان جنگ کی طرف دوڑتی ہیں، راستے میں جو ملتا اس سے پوچھتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ غرض یہ کہ پوچھتے پوچھتے جا رہی ہیں، راستے میں کسی جاننے والے نے دیکھا اور ان خاتون سے کہا کہ تمہارے والد اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، حدیث شریف میں موجود ہے کہ انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور دوبارہ جنگ کی طرف گویا چلنے لگی. تھوڑی دور جانے کے بعد کسی جاننے والے نے کہا کہ اے صحابیہ، آپ کے بھائی کو اس جنگ میں شہید کر دیا گیا. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آگے بڑھ گئی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ، ان کی کیا حالت ہے. غرض یہ کہ اور آگے بڑھی، آگے جب گئی کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے، وہ خاتون کا صبر ملاحظہ کیجئے، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ملاحظہ کیجئے. وہ وہاں بھی نہ رکی اور کہا کہ میرے آقا کی حالت بتاؤ، ان کی کیا حالت ہے. غرض یہ کہ جب آگے بڑھی لوگوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بخیر ہیں، لیکن ان کے قلب کی گویا تسکین نہیں ہوتی. وہ اور آگے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی. عزیزان محترم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی ہے، اس وقت وہ گویا ان کو قرار آتا ہے اور کہتی ہے کہ کل مصیبت بعد کا جلل، کیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مصیبت آپ کے بعد گویا ہیچ ہے. اگر آپ اس دنیا میں جلوگر ہیں، آپ اطمینان اور سکون سے ہیں، تو تمام مصیبتیں میرے آگے ہیچ ہیں. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کے والد ماجد کو شہید کر دیا گیا، ان کے بھائی شہید کر دیے گئے، ان کے شوہر شہید کر دیے گئے، لیکن انہیں اتنا غم نہ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فکر تھی. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے. الادب المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تصنیف ہے، آپ نے اس میں اس روایت کو نقل کیا. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہیں بیٹھے ہیں اور جب آپ نے دیکھا کہ آدمی زیادہ دیر ایک ہی حالت میں بیٹھا رہ جائے تو بعض اوقات پاؤں سن ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا سر سن ہو گیا. کسی کہنے والے نے کہا کہ اے ابن عمر، تم جس سے زیادہ محبت کرتے ہو، تم اس دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، ان کا نام لے لو، تمہارا پاؤں صحیح ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فوراً کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً ان کا پاؤں صحیح ہو گیا. تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کس قدر محبت کیا کرتے تھے. حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہمیں کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت ام حبیبہ، یہ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی. ایک دن حضرت ام حبیبہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور ان کے والد حضرت ابو سفیان، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں اور آنے کے بعد دیکھا کہ بستر بچھا ہوا ہے اور حضرت ابو سفیان اس بستر پر جب بیٹھنے لگے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے بستر کو سنوار دیتی، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبت رسول ملاحظہ کیجئے، کہ اپنے باپ کے لیے بستر کو درست نہیں کیا بلکہ بستر کو کھینچ لیا اور اس بستر پر بیٹھنے نہیں دیا. ابو سفیان حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ بیٹی، کیا ہم اس لائق بھی نہیں کہ تیرے شوہر کے بستر پر بیٹھیں؟ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ یہ بستر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ارے ابو سفیان کی کیا مجال کہ اس بستر پر بیٹھ جائے. عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیا کرتے ہیں. حضور نے جب وصال فرمایا، انسان تو انسان ہے، جانور بھی حضور سے ایسی محبت کیا کرتے ہیں کہ علامہ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں ایک خچر ہوتا تھا جسے یاقور کا نام دیا گیا. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا، اس خچر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جانب دیکھا اور کہیں حضور نظر نہ آئے، اس نے سمجھ لیا کہ حضور کا وصال ہو گیا. قاضی عیاض فرماتے ہیں اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. اور صحابہ کا کیسی محبت حضور سے. ایک صحابی رسول حضرت ابن زید، ان کے لڑکے نے ان سے آ کر کہا کہ اے میرے والد ماجد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، انہوں نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اگر کسی کو دیکھنا چاہتا تھا تو وہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نابینا فرما دے، میری آنکھوں کو لے لے، کہ اب کوئی آدمی ایسا ہے نہیں کہ جسے میں دیکھوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے دلوں میں کیسی تھی، خود ابو داؤد شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محبت کیسے ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ کسی سے اگر محبت کی جائے تو محبت کرنے والے کی آنکھیں اپنے محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہیں، اپنے محبوب کا عیب سننے سے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا سا آپ اپنے ماحول اور معاشرے کو ملاحظہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے محبوب کا عیب دیکھ نہیں سکتا، اس کے عیب سن نہیں سکتا، تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ جب کسی میں عیب ہو وہ اپنے محبوب کے عیب کو نہیں دیکھ سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ذات ہے کہ جو بے عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عیبوں سے پاک فرمایا، ایسی بے عیب ذات میں اگر کوئی عیب نکالے، اگر کوئی گستاخی کرے، اگر حضور کی شان میں توہین آمیز کارٹون چھایا کرے، تو بتائیے کہ ایسے لوگ کسی محبت کے لائق ہیں یا نہیں؟ ہرگز نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جو بظاہر کلمہ گو ہوں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کرتے رہیں، حضور میں عیب نکالیں، ان کی شان میں گستاخی کریں، تو عزیزان محترم یقیناً وہ محبت کے لائق نہیں، ان کی محبت سچی نہیں، اور جب ان کی محبت سچی نہیں تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ان کو اپنا محبوب بندہ نہیں بنائے گا۔ اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، فتبعونی، اسے چاہیے کہ وہ حضور کی اتباع کرے، وہ حضور سے محبت کرے، وہ حضور کی اطاعت کرے۔ جب وہ حضور کی اطاعت کرے گا یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ تو جو حضور کی شان میں گستاخی کرے، جو حضور کی عیب جوئی کرے، اسے ہرگز اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بندہ نہیں بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔